بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے, اس کا آخری حصہ ہے, طویل آیت ہے. حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھا ہے, پڑھ کے بعد فرمایا. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو آیت پڑھی گئی, یہ اصل میں جو غزوہ احد ہوا تھا اس سے مسلمانوں کی بہت بڑی آزمائش ہوئی اور انہوں نے صبر کیا. تو دیکھیے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی آزمایا گیا اور وہ ایسی ایسی آزمائشوں سے گزرے. تو اس بعض میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے آزمائشیں جو ہوتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, امتحانات ہوتے ہیں ایسے, اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس حکمت کو حق تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے میں بیان فرمایا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ جو آیت کا حصہ پڑھا گیا اس کا ترجمہ تو یوں ہے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے لکھا ہے, وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, یعنی تمہارے باطن کا تزکیہ کر دے, تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے. ایک لمبی آیت کا ٹکڑا ہے, اس میں حق تعالیٰ نے مصائب کی حکمتیں بیان فرمائی. کیونکہ حالات دو قسم کے ہوتے ہیں, نعمت اور مصیبت, اور ہر ایک میں حکمت ہے, مگر نعمتوں میں انسان کو حکمت کی تلاش نہیں ہوتی. نعمتوں میں تو وہ مزے کرتا ہوتا ہے, وہاں حکمت کا کہاں سوچتا ہے. بلکہ بلا علم حکمت بھی وہ شکر میں اس کو مسرت ہوتی ہے, اور مسرت کی وجہ سے منعم کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے, یہ جان کر کہ یہ میں مستحق نہیں تھا اور پھر بھی حق تعالیٰ نے یہ مجھ کو انعام دیا. یہ چیز مسرت پیدا کرتی ہے, خوشی پیدا کرتی ہے, اور پھر اس خوشی سے چونکہ یہ منسوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ نے نعمت دی حالانکہ میں تو اہل نہیں تھا, اس کا مستحق نہیں تھا, اور پھر بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ایسی بڑی نعمت ملی, تو حق تعالیٰ سے ایسے شخص کو محبت ہو جاتی. بخلاف مصیبت کے, کہ مصیبت میں تو ناگواری ہوتی, وہاں حکمت کا علم ضروری ہے, ورنہ پھر وہاں ناگواری پیدا ہو جائے گی. اور جس کا عقیدہ یہ مضبوط ہوگا, توحید جس کی پکی ہوگی, وہ یہ کہے گا کہ یہ تو ہو رہا ہے تو من جانب اللہ ہو رہا ہے, وہ ہے ناگوار. تو جس طرح سے نعمت میں ایک خوشگوار چیز ہونے کی وجہ سے, اور یہ خیال کر کے کہ یہ نعمت آ کس کی طرف سے رہی ہے, منعم سے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی, تو اگر محض توحید ہوگی تو یہ سوچے گا کہ یہ تو مصیبت اللہ میاں کی طرف سے آئی, تو نعوذ باللہ اس کا الٹا ہو سکتا ہے. اس لیے ناگوار امور میں حکمت ہے یا نہیں, یا کیا حکمت ہے, اس کو جاننا ضروری ہے. کیونکہ اس علم کے بغیر ایسا شخص وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے. توحید تو پکی ہو گئی, اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے اور اس کا اصلاح ہے اور تزکیہ باطن ہے, یہ ایسی آسان چیز نہیں ہے. ایک شخص کو محض موحد تو بنا دیا لیکن اس کو صبر نہیں سکھایا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بغض کا حال اس کا ہو جائے, کیونکہ مصیبت کے اوپر وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی ہے اور اس کو حکمت کا نہیں پتا. اور عارفین جو ہیں ان کو حکمت کا علم ہوتا ہے, یہی فرق ہے. عارف اور غیر عارف میں فرق یہ ہے کہ عارف کو مصیبت کے وقت, مصیبت میں جو حکمت ہے اس کا علم ہوتا ہے, اس لیے مصیبت کا احساس تو اس کو ہوتا ہے چونکہ وہ بشر ہے, بلکہ اس کا چونکہ ادراک لطیف ہوتا ہے اللہ والوں کا, اس لیے زیادہ احساس ہوتا ہے. سمجھ لیجیے, یہ نہیں ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں یہ بیل اور گائے بھینس کی طرح سے ہیں, ان کو چاہے کچھ کرو ان کو احساس نہیں ہوتا. ان کو احساس, ان کا ادراک چونکہ لطیف ہوتا ہے, ان کو دوسروں سے زیادہ احساس ہوتا ہے. مثلا یہ کہ اللہ والے کی توہین کر دی, تو مذاق اڑا دیا, تو بشریت کے لحاظ سے اس کو احساس زیادہ ہوگا دوسروں سے, چونکہ اس میں انسانیت ہے. تو ادراک ان کا لطیف ہوتا ہے, اسی لیے ہمارے بزرگوں نے, اہل اللہ نے ذرا سی بے ادبی کو بھی اپنے مریدوں کی بالخصوص بہت ہی بعید احتمال کو بھی اجازت نہیں دی, کیونکہ ان کو وہ بعید اور لطیف قسم کے احتمال والی بے ادبی بھی محسوس ہو جاتی تھی. دوسروں سے زیادہ احساس تو ہوتا ہے مصیبت کا, لیکن ان میں ایک چیز ایسی ہے جس سے نہ ان کی خوشی حد سے بڑھتی ہے اور نہ ان کا غم اور رنج. خوشی بھی اس لیے نہیں بڑھتی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آئی ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے, اور غم اس لیے نہیں بڑھتا کہ اس میں حکمت دیکھتے ہیں وہ مصیبت میں. اور ان دونوں چیزوں کا, خوشی حد سے بڑھ جائے تو مذموم گناہ, غم یعنی گناہ خراب, مذموم یعنی گناہ والی, اور رنج حد سے بڑھ جائے تو یہ بھی مذموم یعنی اس میں بھی گناہ. چنانچہ حق اصل انسان کی فطرت کچھ ایسی اللہ میں نے بنائی ہے, ایک ہے فطرت اور ایک ہے حکم. ایک تو انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے, مثال کے طور پر انسان کی فطرتاً اندر رضائل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا, کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ چونکہ فطرت ایسی, کیا اسی میں بہہ جائیں؟ نہیں, اس کے خلاف کرنا ہے. اسی طرح سے حضرت کلام پاک میں فرماتے ہیں, ان الانسان خلق حلوعا, یعنی ہم نے تو انسان کو بنا ہی کچے دل والا بنایا ہے. کیا اس کی ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا, کہ جہاں اس کو تکلیف پہنچی تو شکایت بے صبری کرنے لگتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا, اور جب اس کو فارغ البالی ہوتی ہے, اس کو خیر ملتا ہے, تو وہ بخل کرنے لگتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے بندے ہیں, جو ایمان والے ہیں, وہ نہ حالت شر میں حد سے بڑھتے ہیں نہ حالت خیر میں, یعنی مومنین اور کاملین, مومنین کاملین. ناقص جو ہوتا ہے وہ حد سے نکل جاتا ہے. نقص کی پہچان ہی یہی ہے کہ کسی موقع پر وہ حد سے نکل جائے. کوئی پریشانی ہوئی, غصے میں بات کہ کوئی پریشانی ہوئی, ایسی چیزوں کی طرف پڑ گیا اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو جائز نہیں ہے. کوئی بات ہوئی جس کے اوپر اس کو غصہ آیا, وہ ایسی ایسی باتیں اس نے کر دیں جو کہ بالکل ہی غلط تھیں, گناہ کی تھی, بہتان لگا دیا, بدگمانی کر لی, غیبت کر دی, یہ سب ہوتا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے, لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین, یہاں بھی اسی خوشی سے ممانعت ہے جو حد سے نکل جائے, جو خوش نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندے خوش ہو, لیکن یہاں فرما رہے ہیں دیکھو خوش نہ ہو, لا تفرح خوش نہ ہو. ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہاں بھی کلام پاک میں, اس طرح سے آج میں بتا رہا تھا بھی, کہ کلام پاک میں جتنی چیزیں آئی ہیں وہ کبھی علل اطلاق ان کا معنی ہمیں نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی ہیں, کیونکہ ہر چیز میں کچھ حدود ہوتی ہیں اور کچھ استثناء ہوتا ہے, ایکسیپشنز ہوتی ہیں. تو کلام پاک کے معنی سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. کلام پاک میں ایک چیز, ہاں بھائی کلام پاک میں تو ایسا آیا ہے, تو وہ مطلقاً ہو گیا ایسا نہیں, اس کی حدود ہے, اس کی حدود ہے. کئی چیزوں میں اس طرح سے آیا ہے. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اس کی حدود ہے. بعض جگہوں پہ جھوٹ بولنا واجب ہو جائے گا, بعض جگہوں پہ جیسے جان بچانے کے لیے یا کسی دوسرے کی عزت بچانے کے لیے, اور انبیاء علیہ السلام نے ایسے جھوٹ بولے. جیسے وہ حضرت صوفی سرور صاحب بیان فرما رہے تھے, میں لاہور کی مجلس میں فرمانے لگے کہ دیکھیں قیامت کے روز تو عجیب حال ہوگا, لوگ پریشان ہو جائیں گے, شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میری یہ مجال کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا کے یہ کہوں, مجھ کو تو اللہ میں نے ایک ہی چیز کو منع کیا تھا, میں نے اسی کے خلاف کر دیا تھا جنت میں. تو وہ شرما جائیں گے. پھر وہ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, میں تو جھوٹ بولے, میری بیوی تھی اس کو کہتے, میری بہن ہے, کہا تھا انہوں نے. جیسے ایک دو اور وہ خود ہی وہ اس کو بتوں کو توڑ پھوڑ دیا, اور جب پوچھا کہ بڑے والے سے پوچھو. اسی طرح سے ایک جگہ اور کہا کہ میں مریض ہوں, میں تو بیمار ہوں. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی کہیں گے بھائی میں کیسے سے کر سکتا ہوں, میں تو اس کو مارا تھا, ایک گھوسا مارا تھا, مر گیا تھا ہوں, تو میں تو شرمندہ ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نہیں جا سکتا. اسی طرح سے پھر وہ اور بھی انہوں نے بتایا, آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے. ہر چیز کی مطلب حدود ہوتی ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کلام پاک کا ترجمہ وغیرہ پڑھ کر مت سمجھ لو کہ تم کو علم آ گیا اور تم دوسروں کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تم کہاں جہاں حدود آتی ہیں کسی اللہ والے سے پوچھو, وہ بتائے گا کہ یہاں تک حد ہے. اسی لیے ہمیشہ علماء اور اللہ والوں سے مطلب پوچھنا چاہیے. کلام پاک کا مطلب اور ترجمہ پڑھنا تو بہت ہی مضر ہے, ہم آپ کے کام کی چیز نہیں, ہم تو ذرا سی بات میں غلطی, دیکھیے اسی میں غلطی کریں. لا تفرح, لا تفرح کیا مانا ہے؟ خوش مت ہو. اچھا بھائی آپ منہ بنائے بیٹھے ہیں, یار قرآن کی آیت ہے جناب, لا تفرح, کیا قرآن کی آیت غلط ہو سکتی ہے؟ تو میں تو قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہوں. تو یہ سب جاہل, یہ سب جاہل ہے کہ ایک آیت پڑھ کر وہ پھول گیا اور سمجھ گیا کہ بس میں تو بڑا عالم ہوں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اس خوشی سے ممانعت ہے جو حد سے نکل جائے, ورنہ مطلق خوشی تو مطلوب ہے. کیونکہ حق تعالیٰ نے اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے بندے خوش رہیں, چنانچہ آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہاں پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو خوش ہو جاؤ, یہاں کہتے ہیں خوش ہو جاؤ, خوش رہو. اسی لیے وہ یہ دعا بڑی اچھی ہے جب بڑے چھوٹوں کو کہا کرتے نا, خوش رہو خوش رہو خوش رہو, یہی ہے فل یفرحوا, کہہ دو اللہ کے فضل و رحمت سے وہ خوش ہوں. معلوم ہوا کہ فضل خداوندی سے خوش ہونا مطلوب ہے, مگر چونکہ اہل دنیا کی نظر صرف نعمت پر ہی ہوتی ہے, منعم پر پوری طرح نظر نہیں ہوتی, اس لیے وہ خوشی میں حد سے نکل جاتے ہیں. اور عارف کی نظر منعم پر اولاً ہوتی ہے, اس لیے وہ لرزاں ترسا رہتا ہے کہ شاید یہ نعمت سلب ہو جائے, اس لیے اس کی خوشی حد سے نہیں بڑھتی. یہی بات ہوتی ہے کہ نعمت پر اترا نہیں سکتا, خوش ہوگا. اس میں ہمارے حضرت ہے کسی ایسی چیز کی وجہ ایک مسکراہٹ سی آئی اور مجھ کو فوراً احساس ہوتا آئی چلی, تو ایک خوف اور خشیت کا حال تاری ہو گیا. زیادہ تر یہی ہوتا تھا, مسکراہٹ آ کے جیسے رک جائے, غائب ہو جائے. وجہ یہی ہے کہ ان کی نظر اس پہ ہو جاتی تھی کہ یہ تو نعمت ہے لیکن کب سلب ہو جائے. مگر ان کو مصیبت اور تکلیف کا احساس پورا ہوتا ہے, تو اللہ والے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں کہ شاید نعمت سلب ہو جائے, اس لیے ان کی خوشی حد سے نہیں بڑھتی. اور اسی طرح رنج و غم بھی حد سے نہیں بڑھتا, کیونکہ اس میں بھی اللہ والے کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہے اور ان حکمتوں کو وہ جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں رکھی ہیں. مگر اس کو مصیبت اور تکلیف کا احساس پورا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے اس کا ادراک, اس کی فہم, اس کی حس لطیف ہو جاتی ہے. لیکن اہل دنیا پر جب مصیبت آتی ہے تو ان کا دل بیٹھ جاتا ہے, ذرا سی بات میری بدنامی ہو جائے, پریشان ہو گئے, بیٹھ گئے, الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتے. وَإِنَّ مَسَّهُ الشَّرَّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, اگر ان کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ ناؤمید ہو جاتے ہیں. یہ اہل اللہ کا حال ایسا نہیں ہوتا, عارفین کا دل نہیں بیٹھتا, وہ کسی مصیبت میں مایوس نہیں ہوتے, کیونکہ ان کی نظر مصائب کی حکمتوں پر ہے. بس مصیبتوں کی حکمت بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ غم ہلکا ہو جاتا ہے اور ان کو تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوتا. یہ ایسی مثال ہے جیسے آپریشن کی تکلیف کلوفام سے سکھا کے بے ہوش کر دیا تو کچھ بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا, اور بعض کو پوری تو بے ہوشی نہیں کی, تھوڑی سی کوئی دوا دی تو کچھ تکلیف کم محسوس ہوتی ہے. جن کو ایسا ہو گیا کہ بے ہوشی ہو گئی اور تکلیف مصیبت محسوس ہی نہیں ہو رہی, فرمائیے متوسط, یہ درمیان میں ہے طریق کے. اور جو تکلیف تو ہو, تکلیف کا احساس ہو, اس کی مثال کاملین کی. اسی طرح حق تعالیٰ کے معاملات اپنے بندوں کے ساتھ ہیں کہ وہ بھی مصائب کا اثر مختلف طریق سے خفیف کر دیتے ہیں. مصائب میں, مصیبتوں میں حکمتیں کئی ہیں. اسی لیے حق تعالیٰ نے کوئی حکمت کسی جگہ بیان فرمائی اور کوئی حکمت دوسری جگہ قرآن میں بیان فرمائی. یہ جو آیت پڑھی گئی یہ غزوہ احد کے متعلق ہے, جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد میں مسلمانوں کی صف بندی کی تو ایک گھاٹی کا جو مسلمانوں کی پشت پر تھی اور وہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا, یہ انتظام فرمایا کہ ایک دستہ مختصر جماعت کا جس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیا کہ تم یہاں سے میری اجازت کے بغیر ہرگز نہ ہٹنا, گو ہمارے اوپر کچھ ہی گزر جائے. یعنی ہم چاہے ہم تو لڑ رہے ہیں, ہم چاہے کیسی مصیبت میں ہوں تم جگہ نہ چھوڑنا. یہ مطلب تھا کہ کفار سے جب ہمارا مقابلہ ہوگا تو ممکن ہے کفار سے مقابلے میں ہمارا کچھ بھی حال ہو جائے, وہ ہمیں قتل ہی کیوں نہ کریں, لیکن تم اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا. انبیاء علیہ السلام انتظام میں کامل ہوتے ہیں. تو یہ تدبیر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک دستہ فوج کا مقرر فرما دیا کہ اس طرف سے کفار نہ آ سکتے. اس کے بعد مسلمانوں کو کفار پر حملے کا حکم دیا تو تھوڑی دیر میں کفار کو شکست ہو گئی اور ان کا جھنڈا زمین پر گر پڑا. 7 دفعہ اس کو اٹھایا گیا مگر ہر دفعہ وہ جھنڈا زمین پر گرا اور کفار بری طرح بھاگے. اب وہ دستہ فوج کا جو گھاٹی پر متعین تھا ان میں اختلاف ہو گیا, کیونکہ انہوں نے کہا, بعض نے یہ کہا کہ جنگ ختم ہو گئی, اب تو مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے تو اس میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, اب تو کوئی خطرہ باقی نہیں رہا. اور بعض نے کہا کہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر نہ ہٹنا, اس لیے ہم نہیں ہٹ سکتے. اور دوسروں نے کہا کہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بغیر اجازت کے نہ ہٹنا, لیکن اس وقت تک جب تک ہم پہ کوئی مصیبت وغیرہ کم ہے. یہاں تو مصیبت نہیں ختم ہو گئی, اب تو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں, مدد کریں. یہاں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ مسلمان جو انہوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا وہ مال غنیمت کی لالچ میں چھوڑ دیا, نعوذ باللہ. کیونکہ جہاد کا اصول یہ ہے کہ جب مال غنیمت جمع ہو جاتا ہے تو وہ سب کو ایک خاص اصول سے بڑھتا ہے, چاہے اس نے اس کو حاصل کرنے میں حصہ لیا ہو یا نہ لیا ہو. تو بہرحال بجز 10-5 آدمیوں کے کسی نے اس افسر کی رائے نہ مانی اور زیادہ تعداد وہاں سے ہٹ کر مال غنیمت وغیرہ میں اور کافروں کو مارنے میں مشغول ہو گئے. اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے ساتھ تھے, اور چونکہ ان کو تجربہ جنگ کا بہت تھا اور عین اس وقت جبکہ کفار بھاگے جا رہے تھے اور مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے, حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کے پیچھے کی جو گھاٹی ہے وہ خالی ہو چکی ہے. یہ سنتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کافی تعداد کے ساتھ سواروں کو ساتھ لے کر گھاٹی کا رخ کیا اور 10-5 صحابہ وہاں پہ جمع تھے, ان کو تہ تیغ کر کے مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا. یہ حالت دیکھ کر کفار کا باقی ماندہ لشکر بھی بھاگتے بھاگتے رک گیا اور اس نے واپس پلٹ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا. اب مسلمان دو طرف سے گھر گئے اور سخت مصیبت کا سامنا ہوا. اس حالت میں جب مسلمان ایسی سخت مصیبت میں تھے, شیطان ملعون نے پکار دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اس آواز کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑنا تھا تو ان کے قدم اکھڑ گئے, کیونکہ قدم کا جمنا تو دل کے تابع ہے, دل مضبوط ہے تب تو قدم جمع رہے گا, یہاں دل ہی ٹوٹ گیا, بس تو کیسے قدم نہیں اکھڑیں گے, قدم اکھڑ گئے. اب اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں عتاب ہوا مسلمانوں پر کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا. تو اس پر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اس پر عتاب ہوا, یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھاگنے اور قدم اکھڑنے پر عتاب نہیں فرمایا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے خلاف کرنے پر عتاب فرمایا, جو کہ فعل اختیاری تھا, اور ان کے قدموں کا اس وقت اکھڑ جانا یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا. اور گو اس معصیت میں بھی جو ان سے ہوئی اجتہادی غلطی تھی, کہ بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ مجھے زیادہ ثواب اس میں ملے گا کہ یہ مال غنیمت لوٹنے میں اور جو باقی کفار ہیں ان کو مارنے میں شریک ہوا جائے. یہ غلطی اجتہادی تھی، کیونکہ اجر جو ہے وہ محض اطاعت پر ہے، خواہ بصورت عمل ہو یا بصورت ترک عمل. اگر کوئی شخص بالکل عمل نہیں کر رہا لیکن حکم ہی اللہ کا یہی ہے تو اس کو اجر مل رہا ہے. لیکن اجتہادی غلطی پر پھر بھی اعتراض اس لیے ہوا کہ یوں گویا کہا گیا کہ تم نے پوری طرح سمجھ سے کیوں کام نہیں لیا، سمجھ سے کام لینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال جب گھاٹی پر سے ہٹنے کا یہ نتیجہ سامنے آیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود شرمندہ ہوئے کہ ہم سے تو یہ بڑی غلط حرکت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنج پہنچا تو ان کو اور زیادہ شرمندگی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عتاب والی آیات نازل ہوئیں تو اس سے اور بھی شرمندگی بڑھ گئی. لیکن صحابہ تھے، اب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ان کی شرمندگی حد سے بڑھ جائے. اس لیے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اس واقعے کی بعض حکمتیں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اس میں بھلا ہو گیا، اس لیے غم نہ کرو. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی ان کی خطا معاف فرمائیں اور ہم سے بھی ان کی معافی کی درخواست کریں، اور فرمایا وشاورہم فی الامر، اور ان سے تم مشورہ کرو، ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ کرتے رہا کی. اس طرح سے حق تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے غم کو ہلکا کیا. اس کی وہ حالت ہے جیسے بلا تشبیہ ماں باپ بچے کے ساتھ کرتے ہیں کہ بچے کو حد سے زیادہ رنج نہیں دینا چاہتے، کبھی سزا دے کر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو زیادہ تکلیف یا بہت رنج ہو گیا تو گلے سے لگا لیتے ہیں. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، جس کی شان یہ ہے کہ درد از یارس و درما نیز ہم، درد بھی دوست کا دیا ہوا ہے یعنی من جانب اللہ ہے، اور دوا بھی انہی کی طرف سے آ رہی. دل فدائے او شد و جان نیز ہم، اس پر دل بھی فدا ہے اور جان بھی. چنانچہ حق تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے. دیکھو ہم نے تم پہ جو مصیبت دی وہ اس وجہ سے تھی کہ ہمیں یہ مقصود تھا کہ تمہارے باطن کی آزمائش کریں، یہ دیکھیں کہ تمہارے اندر کافی وہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے اور منافق کون ہے، یہ دیکھنا تھا. یعنی جو کچھ واقعات ہوئے اس میں حکمتیں تھیں، من جملہ ان کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے تمہارے دل کی بات کا امتحان مقصود تھا، اور دل کی بات سے مراد ایمان ہے، کہ ان واقعات میں تمہارے ایمان کی آزمائش تھی کہ دیکھیں مصیبت کے وقت بھی تم ہم سے تعلق رکھتے ہو. یعنی یہی ہے، یہاں مسلمان یہ گھاٹی پار کر جائے توحید کے ساتھ تو سمجھیے ایمان سلامت رہنے کی اور خاتمہ بھی ایمان کی بشارت ہو گئی، کیونکہ وہ خاص سخت مصیبت میں بھی اور یہ جانتے ہوئے کہ من جانب اللہ ہے، مصیبت کی حکمت کے اوپر نظر رکھ کر مطمئن ہے. کیونکہ اصل تعلق تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مصیبت اور آزمائش کے وقت بھی تعلق ہو، احسان کے وقت تو ہر شخص اپنے آقا سے راضی رہتا ہے. ہاں اگر وہ تنخواہ بند کر دے تو اس وقت بھی اگر تعلق باقی رہے تو کہا جائے گا کہ واقعی اس کو تعلق ہے، ورنہ عام حالت تو آدمی کی یہ ہے جو حق تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمائی کہ فَأَمَّ الْإِنسَانَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. سو آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے، یعنی اس کو ظاہر انعام و اکرام دیتا ہے، تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، اور جب اس کو دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اس پر اس کی روزی تنگ کرتا ہے تو وہ شکایتاً کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی. دیکھیے یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، محض اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، جو خود اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں کہ یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے، رب نے کیا، رب کو تو یاد رکھ رہا ہے لیکن غلط کام کر رہا ہے. جیسے پشاور میں ہوا کہ اللہ اکبر کہہ کے معصوم لوگوں کو قتل، معصوم بچوں کو مار دیا، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں دینی کام کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ نااہل تھے، انہوں نے دین کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا. اصل غلطی یہ ہے، نااہل تھے، ان کا تزکیہ ہی نہیں ہوا، ان کو دین کی سمجھ ہی پیدا نہیں ہوئی، تو یہ اللہ اکبر کہہ کے سری گناہ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں بھی اللہ اکبر کہہ کے گناہ کر رہے ہیں. یہاں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اس کو ظاہری انعام اکرام دیتا ہے تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی. دیکھ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن رب کا نام لے کے حق تعالیٰ فرماتے ہیں. اسی طرح سے جب اس کو دوسری طرح اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، تو وہ شکایتاً کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی. کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی گناہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا ہے، اور اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ شاید میری آزمائش مطلوب ہو. یا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے کسی عمل کی سزا دی گئی ہو، بلکہ حالت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت لوگ یوں کہتے ہیں کہ نامعلوم ہم کس خطا میں پکڑے گئے، گویا ہم تو بالکل معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا ہی نہیں. یہ اتنا عام جملہ ہے کہ حیرانی ہوتی. چنانچہ خاصے ہمارے سے ہم سے تعلق رکھتے ہیں بعض حضرات، خط میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم سے پتہ نہیں کیا گناہ ہوا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. ارے ایک گناہ ہو رہا ہے، تم کو اپنے گناہ کا احساس تک نہیں. اب دیکھیں سنیا کی ملومت حضرت کیا فرماتے ہیں، ارے خطا تو ہم سے روزانہ ہوتی ہے، بس مصائب کو گناہوں کی سزا سمجھو یا ایمان کی آزمائش سمجھو، مگر یہ مت سمجھو، یہ کبھی دماغ میں مت لانا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں. اگر ناراض ہوں گے تو پتہ نہیں تم کہاں جاؤ گے. یہ دماغ میں کبھی وسوسا بھی نہ لانا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. فرماتے ہیں کہ خطا تو ہم سے روزانہ ہوتی ہے، بس مصیبتوں کو گناہوں کی سزا سمجھو یا ایمان کی آزمائش سمجھو، مگر یہ مت سمجھو کہ خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے. یہ دماغ میں بس بسانا نہ، کیونکہ یہ خیال خطرناک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ضعیف ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پھر تعلق زائل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کبھی اعتقاد نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، کیونکہ اول تو اس خیال سے دل کو غم ہوتا ہے، پھر قلق حد سے بڑھ جاتا ہے، تو یوں کہنے لگتا ہے کہ جب وہ راضی ہی نہیں ہوتے تو جانے دو. تو سمجھتا کہ مصیبتیں جو آ رہی تو گویا اللہ میں ناراض ہیں، اور مصیبتیں تو روز آئیں گی، کیونکہ اس کی نظر ہی مصیبتوں پہ ہو گئی ہے، اس کی نظر تو نعمتوں پہ جاتی نہیں ہے، ہزاروں نعمتیں لے کے بیٹھا اس کو سوچتا ہی نہیں. اس لیے یہ خیال، دیکھیں کام کی بات معلوم ہو گئی، اس کو نہ بھولیے گا. چاہے اب حالات تو بدلتے رہتے ہیں، یہ دن بدل رہے ہیں، پتہ نہیں کب کیا ہونے والا ہے، لوگ بدل جائیں گے، لوگ سب کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ملے گا. ہاں کہ ملو مت رحمتہ اللہ کے وبائز جو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کی ایمان کی حفاظت رہے گی، کیونکہ ایسی ایسی باتیں اور کہیں نہیں لکھی جیسی ان کے مواعظ میں ملتی ہیں، کہیں نہیں ملتی. کون بتائے گا یہ بات، ہے کوئی؟ اسی لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ بے تاب ہو کے کہیں، اے عارفی، اے عارفی، اپنے دل پر شوق کی باتیں اچھا ہے کہ تو اپنی زبان ہی سے سنائے، ممکن ہے کوئی کاشف اسرار محبت، پھر محفل احباب میں آئے کہ نہ آئے، پھر محفل احباب میں آئے کہ نہ آئے. کوئی بتانے والا نہیں ہے، سب الٹی سیدھی بتا رہے ہیں. اسلام کا نام لے کر جس قدر الٹی سیدھی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، بتائیے کیوں؟ خود ہی تم گمراہ، تم تو اسلام کا نام لے کے بیٹھ گئے، تم نے داڑھی کو سمجھ لیا بس کافی ہے، ٹکنے سے اوپر پاجامہ کر لیا، اندر تم درندے ہو، بھیڑیے ہو، بیوی تک تو تم سے سکون میں نہیں ہے، تکلیف دیتے رہتے ہو، تم نے سب کو اسی لیے بیتاب ہوگا. کہنے کی نہیں تھی، اے عارفی، اپنے دل پر شوق کی باتیں اچھا ہے کہ تو اپنی زبان ہی سے سنائے، ممکن ہے کوئی کاشف اسرار محبت. ارے اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتوں کے رازوں کو کوئی کھولنے والا پھر محفل احباب میں پھر آئے کہ نہ آئے، پھر کوئی آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. یہ ہرگز نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، یہ نہ سوچنا. گناہ کیا تو توبہ کر، لکھتے رہتے ہیں کتنے لکھتے ہیں نادانی کی باتیں. ارے بھائی اگر گناہ ہے تو بتاؤ، چھوٹتا ہے تو چھوڑو، نہیں چھوٹتا تو شیخ سے لکھو، وہ بتائے گا تدبیر ہے، اس کی تدبیر پہ عمل کرو، بشر تھے کہ اس کو اپنا شیخ واقعی بنایا ہو کہ جو وہ بتائے دھن اور دھیان سے لگ جائے، اپنی رائے نہ لگائے، اپنی رائے نہ لگائے. اسی لیے شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہ پر ایک دفعہ خوب رو دھو کر توبہ کر لے، پھر قصدن اس کو یاد بھی نہ کرے، کیونکہ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، نہ کہ گناہوں کی یاد. مقصود بالذات تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اپنی طاعت یا اپنی معصیت کی یاد نہیں. گناہوں کی یاد سے تو توبہ مقصود ہے، جب وہ حاصل ہو گیا تو اب قصدن گناہ کو یاد کر کے اس گناہ کی یاد کو تم کیوں مقصود بالذات بناتے ہو؟ اور خود بخود اگر بلا قصد کے یاد آ جائے گناہ، تو توبہ استغفار کر لے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مصیبت خود بخود یاد آ جائے تو انا للہ پڑھ لے، اس وقت انا للہ پڑھنے کا بھی وہی ثواب ہوگا جو عین مصیبت کے وقت پڑھنے کا ثواب تھا. اور طاعات کے یاد کرنے سے مقصود یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، تاکہ شکر سے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ قوی ہو جائے. اور جب یہ مقصود حاصل ہو گیا تو اب قصدن طاعات کو بھی یاد نہ کرے, ورنہ عجب اور کبر پیدا ہو جائے. بھائی نعمت ملی, گاڑی ملی, پیسہ ملا, ملازمت ملی, کوئی اور بات ہوئی تو اس لیے تھی تاکہ تم شکر کرو. شکر تم نے کر لیا, اب کسی کیوں گاتے پھر رہے ہو؟ گاتے کیا پھر رہے ہو؟ نہ طاعات کو گاؤ نہ نعمتوں کو گاؤ. جہاں پہ شکر کی ضرورت ہے بس شکر کے لیے. اسی طرح سے گناہ سے توبہ کر لیا بس ختم ہو گیا, اب گناہ کو یاد کرنے کا فائدہ نہیں, اب ختم. کیونکہ جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے اس کے گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں کہ زمین سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں, نام اعمال سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں, فرشتوں تک سے بھلا دیے جاتے ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ کرم کی کوئی انتہائی نہیں. بہرحال اس غزوہ احد کے واقعے کی مصیبت میں, جو مصیبت میں حق تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی کہ اس سے تمہارے ایمان کی آزمائش مطلوب تھی کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انما العسر یسرا, انما العسر یسرا کا کیا مطلب ہے, کہ واقعی حق تعالیٰ مصیبت کے ساتھ ایک راحت بھی دیتے ہیں, اور اگر اس کو مصیبت کو ایک اور اس آیت میں دو عسر, تو ایک عسر کے ساتھ دو یسر ہو گئے, کیونکہ دو بار فرمایا انما العسر یسرا, انما العسر یسرا. صاحبوں, جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک مشکل پر, ایک مصیبت پر دو آسانیاں, دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. یہ آیت صرف صحابہ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے. پس مصیبت سے پریشان نہ ہو بلکہ اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو. چنانچہ ایک تدبیر مصیبت کو ہلکا کرنے کی یہ ہے کہ اس وقت اپنے اعمال کو یاد کرے, کیونکہ اکثر مصائب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ کسبت ایدیکم, تم کو اے گناہگارو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کے کیے ہوئے سے پہنچتی ہے, تمہاری ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے. جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. بس مصیبت کے وقت اول تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اپنی خطا کا استحضار ہو کر مصیبت سے پریشانی زیادہ نہ ہو, کیونکہ اپنی خطا پر جو سزا ہوتی ہے اس سے دوسرے کی شکایت نہیں ہوتی, وہی تو میری خطا کی وجہ سے آئی مصیبت. اور انسان خود نادم ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے اجر کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا بہت ثواب رکھا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کو جو ایک کانٹا بھی لگتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک نیکی ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ گل ہو گیا, یعنی بجھ گیا, آپ نے انا للہ پڑھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے جو آپ نے انا للہ پڑھا؟ یعنی فرمایا ہاں, جس سے مسلمان کو تکلیف ہو وہ مصیبت ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ ہے. جب ادنا ادنا تکلیف پر ثواب کا وعدہ ہے تو زیادہ کلفت پر ثواب کیوں نہ ہوگا؟ بس ثواب کو یاد کر کے غم کو ہلکا کرنا چاہیے. پھر اس بات کو سوچو جو اس آیت میں بتائی گئی ہے, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت دے کر ہمارے ایمان کو آزمایا ہے کہ اس کو مصیبت میں ہم سے تعلق ہے یا نہیں. بس مصیبت میں ثابت قدم رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے, کوئی بات ایمان کے خلاف زبان اور دل پر نہ لائے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. فرماتے ہیں کہ تمحیص اور ابتلا میں فرق ہے. ایک تو کسوٹی ہوتی ہے, اس پہ سونے چاندی کو پرکھتے ہیں, یہ تو ہوا آزمائش. اور دوسرا سونے چاندی کو آگ پہ رکھتے ہیں تاکہ میل کچیل کو الگ کر دیا جائے, یہ ہے تمحیص. تو وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ کا حاصل تو یہ تھا کہ نفس ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے کہ اس میں ایمان بھی ہے یا نہیں, اور تمحیص کا وَلِيَمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اس کا حاصل یہ ہے کہ مصیبت کے ذریعے ایمان کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے, یعنی تزکیہ ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ فائدہ ہے. تو یہ یاد کرو کہ اگر مجھے کوئی مشکل آ گئی, مصیبت آ گئی, اور یہ چاہے مصیبت تکوینی ہو یا تشریعی ہو. تشریعی مصیبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا, مثال طور پر واجبات ہیں, بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, مختلف قسم کے امور ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور ہماری طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں, جو حقیقت میں مصیبت ہوتے ہیں ایک درجے میں, لیکن یہ تشریعی مصیبت ہے من جانب اللہ, ہم پہ بتائی گئی تو یا نماز پڑھنا ہے یا کوئی عبادت ضروری کرنی ہے یا خود قصب معاش جو ہے یہ کون سا کم ہے, اچھی خاصی محنت پڑتی ہے جس میں لگا ہوا ہے بندہ, چونکہ فریضہ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. جو اس آیت کا حاصل ہے جو پڑھ گئی، ایک تو اس کے ایمان کی آزمائش اور دوسرے اس کا میل کچھ ہے دور کرنا، یعنی تزکیہ نفس ہو جاتا ہے. تو دیکھیے یہ چیز عجیب ہے، عجیب ہے. اسی لیے قرآن کی چھوٹی سی سورہ ہے والعصر، لیکن ہے کیا مضمون؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھ رہے ہیں وہ صبر کی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو وصیت و نصیحت اس کی کہتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو، یہ ان کی شان ہوتی ہے. غرض مصائب میں، مصیبتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور ایمان کے اندر معاصی اور وساوس سے جو میل کچیل آ جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس تمہید سے بندے پر عبدیت غالب ہو جاتی ہے کیونکہ اب یہ صفائی ہو گئی، اور دعویٰ اور غرور اور تکبر کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اور اپنی حقیقت منکشف ہو کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدمی کبھی دعویٰ نہ کرے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.